الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، سورة الفجر کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالی نے پانچ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. فجر کی، دس راتوں کی، شفع اور وتر کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، جاری ہوتی ہے. اللہ تعالی جب کسی چیز پر اور کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، اس کا مطلب اس کی عظمت اور مقام اور مرتبہ بتانا ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالی کی بات قسم کھائے یا نہ کھائے، دونوں صورتوں میں بالکل سچی اور مضبوط ہوتی ہے. قسم کھانے سے اس چیز کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. یہاں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں، ایک تو فجر کی. فجر سے مراد صبح صادق ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نماز فجر ہے. دونوں باتیں درست ہیں کہ صبح صادق کی قسم ہے. صبح صادق کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ صبح سے زمانہ بدلتا ہے اور ایک تبدیلی آتی ہے، نئی گنتی شروع ہوتی ہے. اس لحاظ سے ہر صبح اپنے اندر ایک تغیر لے آتی ہے اور بہت ہی اہمیت کا زمانہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے ایک تو صبح صادق کی قسم کھائی، والفجر وليال عشر، اور دس راتوں کی. دس راتیں کون سی ہیں؟ اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن جو سب سے زیادہ راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ دس ذی الحجہ تک، اکم ذی الحجہ سے دس ذی الحجہ تک کی دس راتیں ہیں. اور ان دس راتوں کی اہمیت کیوں ہے؟ ایک تو اس وجہ سے ہے کہ یہ ایام حج ہے. ایام حج ہے، ان ایام میں حج ادا کیا جاتا ہے. اور دوسری بات، ان ایام میں قربانی ہوتی ہے. اور بھی کئی فضیلتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے ان دس راتوں کو اور دس دنوں کو بہت مقدس بنا دیا، بہت ہی مقدس بنا دیا. آگے تیسری قسم ہے والشفعی، اور چوتھی قسم ہے والوتر. ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ جو واضح بات ہے، راجح ہے، میں بس اسی کو پیش کرتا ہوں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے ہیں، شفع سے مراد دسویں ذی الحجہ ہے، والوتر اور وتر سے مراد نویں ذی الحجہ ہے. نویں ذی الحجہ چونکہ یوم عرفہ ہے، اس لیے بہت مقدس ہے. اور دسویں ذی الحجہ یوم نحر ہے، इसलिए ये भी मुकद्दस है। और दसवीं ذوالحجہ حجاج کرام کے حق میں تو بہت ہی زیادہ عظمت کا حامل ہے۔ ایک تو اس دن ان کے لیے بڑے شیطان کی رمی ہے اور پھر قربانی ہے، اس کے بعد حلق ہے، اور اسی دن طواف زیارت ہے، اور اسی دن صفا اور مروہ کی سعی ہے۔ تو پانچ کام حجاج کرام ادا کرتے ہیں، اس لحاظ سے بھی دسویں ذوالحجہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور نویں ذوالحجہ حاجیوں کے حق میں تو اس قدر اہمیت والا دن ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مل حج، حج کیا ہے، حج کیا ہے اور کس تاریخ کو ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا دن ہے، یعنی حج کی روح اور اس کی جو حقیقت ہے وہ عرفہ کے دن میں میدان عرفات میں اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ چار چیزیں ہو گئی، صبح صادق کی قسم ہے، دس راتوں کی قسم ہے، اور شفع اور وتر یعنی دسویں ذوالحجہ اور نویں ذوالحجہ کی قسم ہے۔ تو یہ ایام کس قدر فضیلت والے ہوئے، ان ایام کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ لکھا ہے تفسیر میں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وعدہ تھا اللہ کی طرف سے کہ تم ایک مہینے کا اعتکاف کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل ایک مہینے کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دس دنوں کا اضافہ کیا گیا اور دس دن بڑھا دیے گئے، اس طرح سے کامل چالیس دن ہو گئے۔ اور چالیس دن کو ایک تاثیر ہے ایک چیز کو بنانے میں، اسی لیے جو مادر رحم میں نطفہ پہنچتا ہے ہر چالیس دن میں اس میں تبدیلی آتی ہے، چالیس چالیس دن کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدہ کیا کہ تیس دنوں کا اعتکاف کریں اور آگے اللہ نے دس دن بڑھائے، یہ کون سے دس دن تھے؟ تو بہت سے مفسرین کہتے ہیں یہی ذوالحجہ کے شروع کے دس دن تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ہم نے تیس دنوں کا وعدہ کیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، تیس راتوں کا یعنی تیس دنوں کا وعدہ کیا۔ چونکہ راتیں پہلے آتے ہیں دن بعد میں آتے ہیں، لہذا گنتی رات سے شروع ہوتی ہے، رات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیس راتوں کا یعنی تیس دنوں کا، تیس دنوں میں راتیں اور دن دونوں شامل ہیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اور دس دن بڑھا دیے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو وقت مقرر تھا کہ چالیس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمائے، یہ وقت پورا ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا کی۔ تو اس طرح سے یہ جو دس دن دس راتیں ہیں شروع سے مقدس ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ان کا ذکر ہے تو شروع سے یہ مقدس ہے۔ اب ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اسلام میں بھی، شریعت مطہرہ میں بھی ان کی بڑی فضیلت ہے اور بہت اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک تو یہ کام جو ہر مسلمان کو، خاص طور پر جن کو قربانی دینی ہے ان کے لیے ایک کام تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ چاند دیکھے، चांद देखने से पहले वो अपने नाखून काट लें, बाल काट लें, लेकिन चांद देखने के बाद नाखून और बाल ना काटें। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा राविया है, फरमाती है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ हिलाल ذل حجتي واراد ان يضحي فلا ياخذ من شعره واظفاره। फरमाती है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जो ذلحجہ का चांद देखे और उसका इरादा कुर्बानी करने का हो, उसका इरादा कुर्बानी करने का हो, तो वो अपने बाल और अपने नाखून ना काटे, वो अपने बाल और अपने नाखून ना काटे। इस तरह से वो शुरू से हाजियों का जो एहराम होता है, हुज्जाजे किराम एहराम की हालत में बाल और नाखून नहीं काट सकते, उनके साथ मुशाबहत करार दे दी गई कि यहां रहकर भी हुज्जाज की मुशाबहत इख्तियार की जाए और उनकी सूरत बनाई जाए, ताकि ये कहा जा सके, या रब मैं तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूं, या रब मैं तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूं, हकीकत उसको तू कर दे मैं सूरत लेकर आया हूं, हकीकत उसको तू कर दे मैं सूरत लेकर आया हूं। इस तरह से अल्लाह तबारक व ताला के यहां बड़ी अहमियत होती है। तो एक तो जो कुर्बानी करने वाले हैं और जो कुर्बानी नहीं करने वाले हैं, वो भी अगर इस मुस्तहब अमल को अपनाए तो उलमा ने कहा है उनके हक में भी बेहतर है। जो कुर्बानी करें उनके हक में तो जरूर मुस्तहब अमल है, जो कुर्बानी नहीं कर रहे किसी वजह से वो भी इस अमल को अपनाए तो उनके हक में भी बेहतर है। एक तो ये काम है, और दूसरी जो बात है और दूसरा जो काम है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा रावी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु अहब्बु फीहिन इलल्लाहि मिन हाजिहिल अशरतिल अय्याम मिन हाजिहिल अय्यामिल अशरा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि और कोई दिन ऐसे नहीं है, यहां रमजान को मुस्तस्ना करना होगा, इसलिए कि रमजान से अफजल तो कोई दिन नहीं, रमजान से बेहतर तो कोई दिन, तो रमजान को छोड़कर और कोई ऐसे दिन नहीं है जिनमें अल्लाह ताला को अमले सालेह इन 10 दिनों से ज्यादा पसंदीदा हो। यानी ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में अल्लाह को हर नेक अमल बहुत ज्यादा पसंदीदा है। उलमा ने लिखा है कि 2 रकात नफल आम दिनों में भी नफल है, इन दिनों में भी नफल है, लेकिन आम दिनों के एतबार से इन दिनों में सवाब और ज्यादा मिलेगा, सवाब अल्लाह तबारक व ताला बढ़ाएंगे। इसी तरह से नफल रोजे, नफल नमाजें और कुरान पाक की तिलावत, दुआओं का एहतिमाम और तस्बीहात, जिक्र और अज़कार, ये जितने आमाल सालिहा हैं, हर मुसलमान की जिम्मेदारी होती है हर अमल को एक तो बढ़ाए, एक बढ़िया अदा करे। ये 2 बातें हैं कि अमल बढ़ाए भी, अमल बढ़ाना भी शरीयत में पसंदीदा है, और अमल खूब से खूब तर करना, बेहतरीन से बेहतरीन अदा करना शरीयत में ये भी मतलूब है, तो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। और इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में जो भी नेक अमल किया जाता है और जो इबादत की जाती है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर इतना सवाब देते हैं कि 1 साल पहले और 1 साल बाद, 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों को माफ करते हैं। और एक हदीस में है, 1-1 साल के बराबर अल्लाह ताला अमल का सवाब अता करते हैं, यानी 1-1 अमल पर गोया 2-2 साल का सवाब मिलता है। और और इन अय्याम की जो रातें हैं, रातों में हर रात की इबादत शबे कद्र के बराबर ठहराई गई है, शबे कद्र के बराबर सवाब है। एक तो ये हुआ। और इन दिनों में से हर दिन रोजा रखना अच्छा है, खास तौर पर नवी तारीख का रोजा रखना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अमल है, मुस्तहब है। अरफा का जो दिन है उस दिन का रोजा बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, और हदीसों में, बहुत सी हदीसों में ये बात मिलती है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साल गुज़िश्ता और ये एक साल आइंदा के गुना अल्लाह माफ करते हैं। जो नवी तारीख का रोजा रखे अरफा का, एक साल गुज़िश्ता और एक साल आइंदा, इन दोनों सालों के गुनाहों को यानी सगीरा गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देते हैं। रिवायतों में आता है हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल रहमान रजी अल्लाह अन्हु, वो अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहां पहुंचे। अरफा का दिन था और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अरफा का रोजा रखी हुई थी और गर्मी की शिद्दत से बुरा हाल हो रहा था, बहुत बुरा हाल हो रहा था, और ऐसी गर्मी पड़ रही थी कि लोग बेकरार थे, और आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर वक्फा वक्फा से पानी की छींटे दी जा रही थी, पानी की छींटे दी जा रही थी, गोया पानी उनके सर पर डाला जा रहा था। तो भाई ने अब्दुल रहमान रजी अल्लाह अन्हु ने दरखास्त की कि इस कदर तकलीफ है, आप इफ्तार कर लें और रोजा छोड़ दें, नफिल रोजा है, कोई वाजिब और फर्ज तो नहीं है, आप छोड़ दें। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, अफ्तिरू, क्या मैं रोजा छोड़ दूं जबकि मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अरफा के रोजे पर एक साल पहले और एक साल बाद के गुना अल्लाह माफ फरमा देते हैं। इतनी फजीलत सुनने के बावजूद क्या मैं रोजा छोड़ दूं, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने रोजा छोड़ना गवारा नहीं किया, गर्मी बर्दाश्त कर ली। ये तो इन दिनों की फजीलत है। और इनके अलावा जो अहम इबादत है वो कुर्बानी की इबादत है, और कुर्बानी की इबादत उसकी क्या तफसील है और उस सिलसिले में क्या फजाइल है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा उनको पेश करेंगे। इस वक्त एक और अहम और जरूरी बात मुझे बतानी है, वो ये है कि इस्लाम पाकी और सफाई का मजहब है। इस्लाम में पाकी का भी हुक्म है, सफाई का भी हुक्म है, और इन दोनों में फर्क समझना चाहिए। पाकी एक अलग जुमला है, एक अलग लफ्ज है, सफाई एक अलग लफ्ज है। इस्लाम दोनों का हुक्म करता है, दोनों की ताकीद करता है। दूसरी जो कौमें हैं, मगरबी अकवाम और अंग्रेज वगैरह जो हैं, उनके यहां आप देखें सफाई का बहुत एहतमाम होगा, पाकी का एहतमाम नहीं होगा। लिहाजा जब वो इस्तिंजा करेंगे तो फिर इस्तिंजा पर वो सफाई तो करेंगे लेकिन पाकी का एहतमाम नहीं करेंगे। इस्लाम वो है जो निहायत शिद्दत के साथ पाकी का हुक्म देता है और एक कहता है कि पहले नंबर पर पाकी है और दूसरे नंबर पर सफाई है, और इन दोनों का मजमुआ इस्लाम चाहता है। अब आइए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही नाजिल हो रही है, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक, ये वही पांच आयतों की नाजिल हुई, फिर उसके बाद वही का सिलसिला बंद हो गया। कितने दिनों बंद रहा, बाज उलमा मुहद्दिसीन लिखते हैं कि 2.5 साल बंद रहा और बाज लिखते हैं 6 महीने बंद रहा, वल्लाहु आलम। तो जितने दिनों भी वही का सिलसिला बंद रहा, अक्सर तो यही कहते हैं कि 2.5 साल तक वही नहीं आई। फिर 2.5 साल के बाद दूसरी वही आई, और जो दूसरी वही आई उस वक्त अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पहुंचकर कंबल ओढ़कर आप लेट गए थे,
کمبل لوڑ کر آپ لیٹ گئے تھے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر آئے اور پانچ آیتیں پھر لے کر آئے، اور اس سورہ مدثر کی شروع کی پانچ آیتیں ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر، یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی، اور ان پانچ آیتوں میں پہلی آیت تو ہے کہ آپ کو بڑے پیار سے اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا المدثر اے کمل اوڑھنے والے اٹھیے، یا ایھا المدثر خطاب کر رہے ہیں، قم فانذر اس آیت میں حکم تبلیغ دیا گیا، قم فانذر اٹھیے اور ڈرائیے، یعنی اب تک وحی کا سلسلہ بند رہا، پہلی وحی آ گئی، اب ڈھائی سال یا چھ مہینے وحی نہیں آئی، اب پھر وحی آنی شروع ہو گئی اور اب آخر تک وحی آتی رہے گی، قم فانذر، تو اس دوسری آیت میں تبلیغ کا حکم دیا گیا، وربک فکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی اور اس کی تکبیر بلند کیجئے، تکبیر کہاں بلند ہوتی ہے؟ اذانوں میں ہوتی ہے، اقامتوں میں ہوتی ہے، نمازوں میں ہوتی ہے، اور عیدین میں اور ایام میں تشریق میں ہر جگہ تکبیر بلند ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا نام جس پر لے لیا جائے وہ جانور حلال ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے وہ جانور حلال ہے، اور ہزار اچھی نیت ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا جائے پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اللہ کا نام بلند کیجیے اور رب تعالی کی کبریائی اس کی تکبیر بلند کیجیے، وربک فکبر یہ دوسرا حکم ہوا، اب تیسرا حکم دیکھیے، وہ ثیابک فطاہر اے پیغمبر اپنے کپڑے پاک و صاف رکھیے، اپنے کپڑے پاک و صاف رکھیے، یہاں حکم طہارت دیا گیا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹے نہ ہو، کوئی غلاظت نہ ہو، نہ داخلی نہ خارجی کسی طرح سے کوئی بھی گندگی آپ کے کپڑے پر نہ ہو، علماء نے اسی آیت سے کپڑوں کی صفائی کا حکم ثابت کیا ہے، اور وہ ثیابک فطاہر یہ تیسرا حکم ہوا، وہ رجز فہجر گندگی کو چھوڑ دیجئے، یعنی شرک اور شرکیات سے، کفر اور کفریات سے، اور تمام خرافات و بدعات سے آپ پاک رہی، اور تمام خرافات و بدعات کو، شرکیات کو اور کفریات کو ایک لخت چھوڑ دیجئے، وہ رجز فہجر، تو اس میں جو تیسرا حکم ہے وہ ثیابک فطاہر اے پیغمبر آپ کے کپڑے پاک و صاف رہنے چاہیے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا جو پہلی وحی آئی اس میں حکم دیا گیا پاکی اور صفائی کا اور عمدگی اور ستھرائی کا، اور یہی سے علماء نے یہ بات لکھی ہے، تعلیم الاسلام اٹھا کر پڑھیے، نماز صحیح ہونے کے لیے جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہو اور بدن پاک ہو، یہ تینوں شرطیں ہیں، یہ تینوں شرطیں ہیں، جگہ پاک ہے، بدن اور کپڑے پاک نہیں نماز نہیں ہوگی، اسی طرح سے ان تینوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ پاکی ہے، تو میں پاکی اور صفائی کا فرق سمجھا رہا ہوں کہ ایک بالٹی میں پانی ہو اور نہایت بہترین پانی ہو، شاندار پانی ہو، میٹھا ہو، ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو اس کی صفائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن پاکی میں فرق آ جائے گا، صفائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اگر علماء نے لکھا ہے اگر اس پانی سے کپڑے دھوئے جائیں تو کپڑا بالکل صاف ہو جائے گا لیکن پاک نہیں ہوگا، پاک ہونے کے لیے ایک قطرہ پیشاب سے بھی حفاظت ضروری ہے، تو اسلام پاکی اور صفائی دونوں کا حکم دیتا ہے، لہذا یہ جو بقرعید کے ایام ہیں ان ایام میں جہاں جانور ذبح کیے جائیں، دیکھیے دو باتیں ہیں, ایک تو ہر مسلمان کو اللہ نے وسعت اور طاقت دی ہے, ضرور قربانی کرنی چاہیے, اور قربانی کے مسئلے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, ضرور قربانی ادا کرے. اللہ نے جیسی وسعت اور جیسی طاقت اور حیثیت دی ہے اس اعتبار سے قربانی ادا کی جائے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمدینۃ عشر سنین یضحی, 10 سال مدینۃ المنورہ میں رہے اور 10 کے 10 سال آپ قربانی کرتے رہے. اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو پابندی سے کرتے ہوئے آئے وہ عمل واجب ہو جاتا ہے. تو یہی سے علماء نے یہ ثابت کیا کہ صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے. اس لیے قربانی کرنے سے پیچھے ہٹنا, قربانی نہ کرنا, یہ بہت بڑی غفلت اور کوتاہی کی بات ہوگی. لہذا قربانی ہر مسلمان کرے, اور ہر مسلمان قربانی کے اس فریضے کو بڑی اہمیت کے ساتھ ادا کرے, اس لیے کہ یہ قربانی اپنے پیچھے دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبود, دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا بہت ہی بڑا ضامن ہے, اور کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے. ایک تو قربانی کی جائے اور بڑی اہمیت کے ساتھ ادا کی جائے, لیکن علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے ہماری قربانی کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے. کسی کی دل آزاری یعنی ہماری قربانی سے کسی کا دل نہ دکھے, کسی کو تکلیف نہ ہو, اور کسی کو کوئی کسی بھی طرح سے پریشانی نہ ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی گھروں کے اندر ہو, یا جہاں میدان ہے وہاں میدان میں قربانی ہو, روڈ پر, راستے پر, گلی کوچوں پر, یا جہاں جگہ ملے وہاں قربانی ادا کی جائے, یہ صحیح اور مناسب طریقہ نہیں ہے. اس لیے محفوظ جگہ میں قربانی کی جائے, اور مسلمان مسلمان دیکھے بہت اچھا ہے, اس لیے محفوظ جگہ میں قربانی کا اہتمام ہو, اور پھر جہاں قربانی ہو جائے پاکی صفائی دونوں کا انتظام ہو, خون نہ پاکے, خون سے بچا جائے. یہ خون بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ زمین پر اس کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی قربانی اللہ قبول کر لیتے ہیں, لیکن یہی خون اگر کپڑے پر لگے نماز نہیں ہوگی, یہ پاکی کا مسئلہ ہے. لہذا پاکی صفائی, جہاں قربانی ہو گئی جانور کی جتنی چیزیں ہیں ہم ان کو کوڑا دان میں نہ پھینکیں, اور گھر سے باہر بھی ایسا ماحول نہ ہو کہ غیر مسلموں کے لیے تکلیف کا, دل آزاری کا سبب بنے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ جمہوریت والا ملک ہے, یہاں ہر شہری کو رہنے کا حق ہے, اس لیے ہم قربانی ضرور ادا کریں گے, مگر اپنی قربانی ایسے طریقے سے نہیں کریں گے کہ کہیں دوسری کی تکلیف کا سبب بنے اور پھر وہاں سے کوئی اور انتشار پیدا ہو جائے, اس سے ہم کو بچنا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق. ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, 60 ہیں یا 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں. ایک شاخ نماز ہے, ایک شاخ روزہ ہے, ایک شاخ قربانی ہے, ایک شاخ اعتکاف ہے. اس طرح سے 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں اور شعبے ہیں. سب سے افضل جو شعبہ اور شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے, کلمہ طیبہ کا ورد ہے. کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے نور علی نور, یا مسلمان بھی کلمہ پڑھتا ہے, یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ مسلمان ہے اور ہمیشہ کلمہ طیبہ کو دہراتا رہے. فافضلھا قول لا الہ الا اللہ. اب آگے آئیے وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق. سب سے آسان شعبہ یعنی عمل بہت بہت آسان ہے اور اجر زیادہ ہے، وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ علماء نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ دوسرا اگر گندگی پھیلائے، دوسرا اگر تکلیف کا سامان پیدا کرے، مسلمان اس کو ہٹانے والا ہوتا ہے، اسے دور کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے میں پتھر ہے اسے ہٹاؤ، راستے میں کانٹے ہیں راستے سے کانٹوں کو ہٹاؤ، راستے میں کوئی بھی دوسری گندگی پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے، وہ گندگی ڈالنے والا کوئی بھی ہو اور کسی بھی مذہب کا ہو، مسلمان کا کام ہے گندگی ہٹائے۔ یہاں تک حکم دیا گیا، لہذا مسلمان مسلمان ہو کر دوسروں کی گندگی جہاں ہٹانے والا ہوتا ہے، خود وہ گندگی پھیلانے والا نہ بنے، گندگیوں کا سبب نہ بنے، اور ایسی کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچائے کہ دوسروں کے لیے نفرت کا سامان ہو یا دوسروں کے لیے انتشار اور نفرت کی بات بنے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے ان دونوں باتوں کا خیال رکھا جائے کہ دونوں باتیں ہم ہیں، قربانی ہم ضرور ادا کریں گے، اس لیے کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور تقریباً 4000 سال سے کم و بیش قربانی کا یہ عمل ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قربانی ہم ضرور کریں گے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی بھی شہری کو خواہ وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، اس کو تکلیف اور دل آزاری نہ ہو، اس کا لحاظ ہو۔ اس لیے پاکی صفائی کا بڑا اہتمام کریں، جہاں بھی جو جانور ذبح ہوتے ہیں خود ہی ان کی پاکی صفائی کا لحاظ کر کے اس کو ایک تھیلے میں بند کر کے ایک جگہ اس کو رکھ دیں، تاکہ صفائی والے اس کو عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ حاصل کر لیں۔ جہاں بھی کوڑا دان ہے وہاں اس کو پھینک دینا یا چمڑے وغیرہ کو راستے پر پھینکے رہنا اور اس کی وجہ سے انتشار اور نفرت کا ماحول ہونا، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ لہذا ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہر سال عافیت کے ساتھ اللہ تعالی قربانی کے اس فریضے کو اور اس وجوب کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین واخر۔